الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر اپنے گھر میں جمع فرمایا یہ دین میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے اسی سے دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے اور اسی سے آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے بار بار ہم لوگ یہ اعلان کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ہماری آپ کی پوری امت کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی اور یہ اعلان محض ہماری تبلیغی تحریک کا اعلان نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالی شانہ نے دین میں رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے انفرادی کامیابی بھی دین میں ہے اور امت کی اجتماعی کامیابی بھی دین میں ہے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی بھی خطے میں ایسے دو مسلمان نہیں ملیں گے جن کا اس عقیدے میں کوئی اختلاف ہو دین میں ہماری کامیابی میری انفرادی کامیابی بھی اور ہماری اجتماعی کامیابی بھی اور دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی جب یہ بات ہے کہ ہماری سب کی دنیاوی اخروی کامیابی دین میں ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین ہے کیا اس لیے کہ دین کو سمجھنے میں اگر غلطی ہوگی تو محنت غلط چیز کے لیے ہوگی. اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ دین ہے کیا. دین اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو دنیا کی کامیابی بھی حاصل ہوگی، آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہوگی. جتنا دین آئے گا اتنے ہم دیندار کہلائیں گے، اور دین میں اگر کمی آئی تو دینداری بھی ہے اور بے دینی بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ 90% دینداری ہو اور 10% بے دینی، تو 90% کامیابی ملے گی، 10% ناکامی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50% دینداری ہو اور 50% بے دینی، تو 50% کامیابی ہوگی، 50% ناکامی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10% دینداری ہے، جسے ہم غلط فہمی سے پوری دینداری سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے صرف 10% اور باقی 90% بے دینی ہے. تو 10% کامیابی ہوگی، 90% ناکامی ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ اور یہ کر لے گا اسے دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. تو پتا چلا کہ یہ جو یہ اور یہ ہے یہ دین ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو یہ اور یہ کر لے گا، یہ دو چیزیں کر لے گا، اسے دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ملتی ہے. تو اگر ان دو چیزوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں دین ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ ہے دین. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو عمل صالح کرے گا اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان ہو. تو ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اخروی کامیابی بھی ہم انہیں نصیب کریں گے. تو پتا چلا کہ دین جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو کہتے ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان کا دوسرا نام ہے عقائد، اور عمل صالح کے کل چار شعبے ہیں. ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی باتیں ہم تک پہنچائی ہے ان ساری باتوں پر بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، ان کو قبول کرنا، چاہے وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ ایمان کی ایک سادہ تعریف ہے. اس کے بعد ہے عمل صالح. عمل صالح کا کیا معنی ہے؟ عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑنا، اور جن کاموں کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کاموں کو کرنا. یہ ہے عمل صالح. یہ عمل صالح میں شیطان ہمیں دھوکا دیتا ہے. کیا دھوکا دیتا ہے؟ ہم سب کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کرنا یہ عمل صالح ہے، اور بات یہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری ساری محنت اچھے اعمال کرنے کی طرف ہے، اور وہ دوسری بات شیطان ہمارے دل دماغ میں اترنے ہی نہیں دیتا کہ عمل صالح کے دو جز ہیں, دو ویل ہیں بائسیکل کے, ایک پہیے سے ایک ویل سے گاڑی نہیں چلے گی. دوسرا حصہ ہے ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ساری محنت ہے ان کاموں کی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ان کاموں کی طرف بالکل توجہ نہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر ہم ان کاموں کو کرتے رہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, یہ بھی عمل صالح ہے لیکن عمل صالح کا آدھا حصہ ہے. تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کر چکا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, یہ سارے وہ کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر وہ تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, دعوت کے کام کے لیے نکلتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے, مسجد تعمیر کرواتا ہے, فقیروں پہ خرچ کرتا ہے, مساکین پہ خرچ کرتا ہے, عمل صالح ہے اس کی زندگی میں, لیکن یہ عمل صالح کا آدھا حصہ ہے. اور جب اس کی زندگی کو غور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں بد نظری بھی ہے. بد نظری سے بچتا نہیں, یہ دیکھو عمل صالح نہیں ہے, وہ جھوٹ سے بچتا نہیں, وہ فلم سے بچتا نہیں, وہ میوزک سے بچتا نہیں, وہ بدگمانی سے بچتا نہیں, وہ غیبت سے بچتا نہیں, وہ بہتان سے بچتا نہیں. اب بازار میں خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں, حالانکہ اس کی زندگی میں دینداری ایبی ہے اور ایبی بے دینی ہے. اس کی زندگی میں عمل صالح کا آدھا حصہ ہے, باقی آدھا حصہ عمل صالح کا اس کی زندگی میں مفقود ہے. تو اگرچہ خود وہ اپنی نظر میں دیندار ہے, اللہ کی نظر میں وہ پورا دیندار نہیں ہے. اس لیے عمل صالح ہے کہ یہ تعریف دل دماغ میں بٹھانی بہت ضروری ہے کہ عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ ان کاموں کو کرنا جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے. فرض ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے, واجب کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے تو واجب کاموں کو کرنا چاہیے, سنت موقعہ سے اللہ خوش ہوتا ہے تو سنت موقعہ ادا کرنا چاہیے, سنت غیر موقعہ سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے تو موقع ہو تو وہ بھی کرنا چاہیے, مستحبات سے اللہ خوش ہوتا ہے مستحبات کو بھی زندگی میں لانا چاہیے, نوافل سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اس لیے نوافل کو بھی زندگی میں لانا چاہیے, اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور حرام سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور مکروہات تحریمیہ سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے اس لیے مکروہات تحریمیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کاموں کو کرنا چاہیے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب خلاصہ کیا نکلا کہ دین نام ہے ایمان کا اور عمل صالح کا, یعنی ان کاموں کو کرنے کا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کاموں سے بچنے کا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں یہ پورا پیکج آ گیا, ایمان بھی ہے جو کہ الحمدللہ ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بغیر کسی محنت کے ایمان دے دیا, مسلم گھرانے میں پیدا کیا, ایمان کی دولت نصیب ہوئی, بالغ ہونے کے بعد, عقل مند ہونے کے بعد, پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد, ایم اے کر لینے کے بعد, لساکا کے سب سے بڑے تاجر ہو جانے کے بعد, ایل ایم ایس کے چیئرمین ہو جانے کے بعد, دل میں ایمان کے بارے میں شبہ پیدا نہیں ہوا. اللہم لک الحمد ولک الشکر, کتنا بڑا احسان اللہ کا ہوا کہ بچپن میں غیر اختیاری طور پر اللہ نے ایمان دیا اور عقل دینے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہونے دیا اللہ نے, تو ایمان ہے. اب یہ دوسری چیز ہے, اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سارے کام آ جائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور وہ سارے کام ہماری زندگی سے نکل جائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ جو عمل صالح ہے جس کی میں نے تعریف یہ کی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, اس کے کل چار شعبے ہیں, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقی حسنہ. دیکھو میرے بھائیوں، ہم میں سے جتنے لوگ دین کے لیے جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، کوئی صرف 3 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی 40 دن بھی نکلتا ہے، اس سے آگے کوئی 4 مہینے کے لیے بھی نکلتا ہے، علماء پوری پوری رات مطالعہ کر کے حدیثیں پڑھاتے ہیں، طلبا 6-6 سال تک مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہیں، لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، اپنے مشائخ کی صحبت میں اپنے آپ کو مٹا کر رہتے ہیں، ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا جو لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھے خلافت مل جائے، یا صرف اتنا مقصد ہے کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا تعلق ان سے ہے؟ یہ مقصد ہے خانقاہ میں جانے والوں کا؟ مدارس میں جو لوگ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ کہ شیخ الحدیث کا لقب مل جائے، شیخ القرآن اور شیخ التفسیر کا لقب مل جائے؟ طالب علموں کا کیا مقصد ہے پڑھنے سے؟ یہ مقصد ہے کہ انہیں سند مل جائے اور لوگ مولانا کہیں، لوگ مفتی صاحب کہیں؟ ہمارے دعوت و تبلیغ میں جو میرے احباب جان اور مال کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے 40-40 دن تک دور رہتے ہیں، کبھی 4 مہینے بھی دور رہتے ہیں، اور پھر ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں جہاں وہ سہولتیں مہیا نہیں جو گھروں میں سہولتیں ہیں، ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو بہت مشکل، اس لیے کہ ہم سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں، بیت الخلاء، باتھ روم، ایسی مسجدوں میں سونا پڑتا ہے جہاں بالکل بے آرامی، کیا مقصد ہے ان کا؟ امیر بننا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دائی ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ مبلغ ہے، لوگ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ قربانی دینے والے لوسا کا میں یہ صاحب ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص بھی یہاں ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اس لیے تبلیغ میں جاتا ہے کہ لوگ مجھے دائی کہیں، یا لوگ مجھے مبلغ کہیں، یا لوگ مجھے سب سے بڑی قربانی دینے والا سمجھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی عالم ایسا بیٹھا ہوا ہو جو شیخ الحدیث بننے کے لیے پڑھا رہا ہے، یا شیخ التفسیر کے لقب کو پانے کے لیے پڑھا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی طالب علم اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں 5 سال پڑھنے کے بعد مولانا اور مفتی کا لقب حاصل کر دوں گا۔ یہ وساوس کے درجے میں خیالات آتے ہیں کبھی کبھار کہ میں امیر بن جاؤں، وساوس کے درجے میں آتے ہیں میں مفتی بن جاؤں، میں ہی شہر کا سب سے بڑا مفتی ہو جاؤں، وساوس کے درجے میں یہ خیالات سب کو آتے ہیں، اور یہ روحانی امراض ہوتے ہیں جن کی موت تک ہمیں علاج کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ لیکن مقصد اس کو بنا کر کے کوئی تبلیغ میں نکلتا ہے، کوئی مدرسے میں جاتا ہے، کوئی خانقاہ میں جاتا ہے، ایسا میں نہیں مانتا۔ یہ میرا اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ حسن زن ہے، اور یہ حسن زن ہونا چاہیے۔ تو جب ہمارا مقصد دین ہے میرے بھائیوں، تو دین کی اس تعریف کو اچھی طرح سمجھ کر ہر شخص اپنا ایم آر آئی اسکین کرے، اپنا سی ٹی اسکین کرے، اس لیے کہ موت کے وقت جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ دین کتنا ہے، قبر میں جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ دین کتنا ہے، قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ دین کتنا ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنے سال تک امیر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے لیے برکت ہے، لوساڈا کے لیے، زامبیا کے لیے، میں خود ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں، مجھے بہت محبت ہے امیر صاحب سے، اور میں ان کی درازی عمر کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ تو یہ آخرت میں اس بنیاد پر کامیاب نہیں ہوں گے کہ میں اتنے سال تک امیر رہا تھا، ان کی کامیابی اس بنیاد پر ہوگی کہ دین ہے، شیخ الحدیث ہونے کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہوگی، شیخ القرآن ہونے کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہوگی، مولانا مفتی ہونے کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہوگی، مبلغ دائی کے ٹائٹل ملنے کی بنیاد پر، خلافت ملنے کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی، وہاں تو میرے بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ دین کتنا ہے اس کی زندگی میں۔ اگر کامل دین ہے تو کامل کامیابی، ناقص دین ہے تو ناقص کامیابی۔ اس لیے
यहां जो तबका इस वक्त बैठा हुआ है वो इसी फिक्र में लगा हुआ है कि दीन आ जाए. तो मेरे भाई ये दीन की तारीफ जो है वो अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है कि दीन ईमान को कहते हैं और अमल सालेह को कहते हैं. और अमल सालेह के चार हिस्से हैं, इबादत, मुआमला, मुआशरत और हुस्न अखलाक. इबादत, मुआमला, मुआशरत और हुस्न अखलाक जितने कामिल होते चले जाएंगे ईमान उतना ही मजबूत और महफूज होता चला जाएगा. और इबादत, मुआमला, मुआशरत और हुस्न अखलाक में जितनी कमी आती चली जाएगी ईमान उतना ही कमजोर होता चला जाएगा और गैर महफूज. जो अपनी जिंदगी में अमल सालेह के चारों शोबों को ले आए, मुआमला भी उसकी दुरुस्त, मुआशरत भी उसकी दुरुस्त और अखलाक हसना भी उसकी दुरुस्त और इबादत भी दुरुस्त, तो ये ईमान जो है एक किला बन जाएगा, ईमान मजबूत किला. और मौत के वक्त शैतान लाख कोशिश करेगा इस ईमान को मुतजलसल नहीं कर पाएगा. और अगर मुआमलात में कमजोरी है, मुआशरत में कमजोरी है, हुस्न अखलाक में कमजोरी है और इबादत में कमजोरी है तो ये ईमान जो है वो बहुत ढीला ढागा होगा, ये ईमान बहुत कमजोर होगा. और जैसे कमजोर इमारत को गिराने के लिए, डिमोलिश करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, इसी तरह शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसीलिए अल्लाह जल्ला जलालहु वाम नवालहु जो कि हम सब पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, जहां जहां हमें कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसके बाद बहुत जगहों पर यह हुक्म फरमाते हैं कि इत्तकुल्लाह. इत्तकुल्लाह का क्या माना? अमल सालेह वाली जिंदगी बनाओ. एक ही चीज है अमल सालेह, तकवा, इस्तिकामत, इस्लाम. ए ईमान वाले, इत्तकुल्लाह, तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करो, यानी उन कामों को करो जिनसे अल्लाह खुश होता है, उन कामों से बचो जिनसे अल्लाह नाराज होता है. इसलिए कि ऐसा करने से अल्लदीना आमनू का तुम्हें जो खिताब मिला है वो महफूज रहेगा. और इत्तकुल्लाह पर अमल अगर नहीं करोगे, यानी इबादत, मुआमलात, मुआशरत और हुस्न अखलाक में कमजोरी रहेगी, तो अल्लदीना आमनू का टाइटल मौत के वक्त सल्ब हो सकता है. इसलिए मेरे भाई ये जो चार शोबे हैं, चार, उनमें से इबादत का जहां तक ताल्लुक है उनमें तो कुछ ना कुछ हमारी मेहनत होती है अल्हम्दुलिल्लाह. नमाजें भी है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है. मेरा कोई दोस्त ये ना समझे कि भाई चूंकि मामला मेरे बहुत कमजोर है, मुआशरत मेरी बहुत कमजोर है और हुस्न अखलाक भी बहुत कमजोर है तो तबलीग ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया, सिर्फ मेरी जिंदगी में इबादत का शोबा आया. मेरे भाइयों, तबलीग की बरकत से अगर ये इबादत का शोबा आपकी जिंदगी में आ गया है ये भी तो बहुत बड़ा फायदा हुआ. इसके अगर ये इबादत का शोबा भी न होता तो जीरो जीरो अमल साले होता आपकी जिंदगी में, तो 25% तो आए. और फिर बहुत से ऐसे अहबाब होते हैं कि तरक्की करते हैं, मामला भी दुरुस्त हो जाते हैं, मुआशरत भी दुरुस्त हो जाती है, हुस्न अखलाक भी दुरुस्त हो जाते हैं. लेकिन मैं जो दावत फिक्र दे रहा हूं आज की इस नशिस्त में सभी को, मेरे तबलीग साथियों को भी और जो हजरात दावत तबलीग में अमल हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनसे भी, जो दावत फिक्र सबको, सबसे पहले अपने नफ्स से कि ये जो चार शोबे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कल परसों, आइंदा रमजान के बाद हज में, आइंदा चिल्ला लगा, नहीं मेरे भाई, आज यहां से अज्म करके उठो कि जल्दी से जल्दी, इसलिए कि मुझे पता नहीं कि मौत कब आने वाली है. आधा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा समझता रहूं कि मेरी उम्र अभी तो 55 साल है, इंशाल्लाह 70 तक तो रहूंगा, तो बाकी जो 15 साल है 5 साल के बाद फिक्र करके इन चार शोबों को भी ठीक कर लूंगा, इन 3 शोबों को भी ठीक कर लूंगा, इन 2 शोबों को भी ठीक कर लूंगा. नहीं मेरे भाई, आज ही नमाज हो जाए और आज मस्जिद में बैठकर इंफिरादी तौर पर हर शख्स अगर हो सके तो 2-2 रकात पढ़कर अल्लाह से कहेगी, अल्लाह अमल सालेह के मामले में बहुत कोताही हुई है, ये आपका कर्म है, ये आपका फल है कि आपने मदरसे में लगाया, इमामत में लगाया, तबलीग में लगाया, खानकाह में लगाया, मस्जिद में आप लाते हैं, सजदे करवाते हैं, आपका बड़ा कर्म रहा कि हमारी इन कोताहियों के बावजूद भी आपने हमें अपने दर से दूर नहीं किया, आपने हमें अपने दर से दूर नहीं किया. लेकिन ये अल्लाह, आपने जब इतना कर्म किया है कि 25% हमें नेमत दे दी है तो बाकी 75% भी आप दे दीजिए। और आज से हमें सही नियत के साथ और सही मकसद को लेकर के मेहनत की तौफीक दीजिए।
देखो मेरे भाइयों, हमारे जो 6 नंबर है उनमें यही बात है। हजरत जी मौलाना इलिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, वो एवरेज दर्जे के आलिम नहीं थे। एकेडमिक फील्ड में अगर आप देखते हैं, इल्मी मैदान में देखते हैं, तो कुछ उलमा वो होते हैं कि अच्छे उलमा होते हैं लेकिन एकेडमिक फील्ड में इतने ऊंचे नहीं होते। हजरत जी मौलाना इलिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को इल्म का वाजिब हिस्सा मिला था, वो हदीसें पढ़ाते थे, आलिम भी बहुत मजबूत थे और वक्त के शेख भी बहुत बड़े थे। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहकर हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मारिफत के समंदर से पिया। और हजरत जी मौलाना इलिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने चूंकि ये बहुत बड़ा काम लेना था तो ये सआदत अता फरमाई कि अपने भाई मौलाना मोहम्मद यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत गंगोई के खादिम थे उनकी खिदमत में उन्होंने 15-16 साल की उम्र में ये दरख्वास्त की कि भाईजान मेरा दिल ये करता है कि जब हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह खलवत में चले जाते हैं तो मैं भी खलवत में उस कमरे में बैठ करके किताबों का मुताला किया करूं। शेख जब खलवत में जाता है उस वक्त अनवार की बारिश बरसती है और वो ऐसे वैसे आदमी को दाखिल नहीं होने देता उस वक्त, जो खादिम खास होता है वही वहां बैठ सकता है। तो मौलाना यह सब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई मैं हजरत से पूछूंगा। जब हजरत से पूछा तो हजरत ने इजाजत मरहमत फरमा दी। तो हजरत मौलाना इलिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह तालिबे इल्मी के जमाने में किताबों का मुताला उस वक्त करते थे जब हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह खलवत में जाते थे। कितना फैज मिला होगा हजरत मौलाना इलिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को। और फिर हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद हजरत मौलाना फरीद अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से फैज हासिल किया और उनके खलीफा बने। तो आलिम भी बहुत बड़े, कामिल शेख भी, और साथ में अल्लाह ताला शानहु ने इल्का फरमाया इस खास काम का कि उम्मत को जलालत और गुमराही के बुहरान से निकालने के लिए ये एक उमूमी दावत का इल्का फरमाया हजरत जिन्होंने इदा से रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब पर। तो इतना कामिल शख्स जब 6 नंबर मुरत्तब करेगा उसूल के तौर पर तो ये फैजान हुआ हुआ अल्लाह की तरफ से। और ये जो 6 नंबर है उसमें यही बयान है। सबसे पहला नंबर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे इशारा हो गया अकाइद की तरफ कि अकाइद की पुख्तगी होनी चाहिए। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात में यकीन, सब कुछ अल्लाह से होता है। कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا إِذْ بَطَّلَ نَهْيُهُ هِلْ سَكْتَ उसकी मर्जी के बगैर। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي دَاعِيَ الْمَرْضِ। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है, ये जो बहिश्ती जेवर वगैरह में हम अकाइद पढ़ते हैं तो उसमें कितने अकाइद होते हैं, बहुत सारे अकाइद हैं। उन अकाइद का खुलासा है ईमान मुफस्सल, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। ये 7 चीजें जो है, ये जो 30-35 अकाइद जो अकीदे की किताबों में मिलते हैं उसका खुलासा, और ये 7 अकाइद जो ईमान मुफस्सल में है उसका खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जहां कहीं ये कहा जाता है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मरेगा वो जन्नत में जाएगा, इसका मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे जितने अकाइद आते हैं उनके साथ मरेगा तो जन्नत में जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अकाइद की तरफ इशारा किया, और नमाज दूसरा नंबर, नमाज से इशारा किया इबादात की तरफ, अकाइद पुख्ता हो और इबादत। और इबादत के बाद इकराम मुस्लिम, इकराम मुस्लिम की नौबत ज्यादा आती है मुआमलात और मुआशरत में। तो इकराम मुस्लिम से हमें यह बताया कि अपनी जिंदगी में इकराम मुस्लिम लाओ
تو اکرام مسلم جب آ جائے گا تو معاملات درست ہو جائیں گے اور معاشرت بھی درست ہو جائے گی. اکرام مسلم آئے گا تو آٹومیٹکلی, اس لیے کہ معاملات میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, دھوکہ دینا اکرام مسلم کے خلاف ہے, تو معاملہ درست ہوگا اور معاشرت کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے گا. تو اکرام مسلم آئے گی تو معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو اکرام مسلم میں اشارہ کیا معاملات اور معاشرت کی طرف, اور اخلاص نیت سے اشارہ کیا اخلاق حسنہ کی طرف. اس لیے کہ ارباب معرفت اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے آخری رذیلہ, سب سے آخری برا اخلاق جو دل سے نکلتا ہے وہ حب جاہ اور ریا ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو یہ کہا کہ اخلاص پہ محنت کرو. تو اخلاص جو ہے وہ سب سے آخری رذیلہ ہے جو دل سے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اخلاص پر محنت کریں گے اور اخلاص دل میں آ جائے گا تو اس سے پہلے جتنے بھی رذائل ہوں گے وہ خود بخود نکل چکے ہوں گے. تو یہ تذکیہ ہو جائے گا اخلاص پر محنت کرنے کے نتیجے میں. اور یہ جو پانچ شعبے اس میں تیار کر لیے, اس میں پھر دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, علم اور ذکر کی. علم کی ضرورت پڑتی ہے کہ پتہ چلے کہ معاملات کیا کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, معاشرت مسلمان کو تکلیف کن چیزوں سے پڑتی ہے. اخلاق کیا ہے, اخلاق حسد کسے کہتے ہیں, کینا کسے کہتے ہیں. کبھی کبھی حسد کا وسوسہ ہوتا ہے حالانکہ حسد نہیں ہوتا, کبھی کبھی تکبر کا وسوسہ ہوتا ہے حالانکہ تکبر نہیں ہوتا. اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں شیطان اور نفس بیچ میں آتے ہیں, جیسے ظہر میں کوئی پرابلم نہیں, عصر میں کوئی پرابلم نہیں, مغرب میں کوئی پرابلم نہیں, عشاء میں کوئی پرابلم نہیں, تو بھائی فجر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس وہاں پرابلمیٹک ہے. تو ایسے موقع پر ذکر, ذکر کا مطلب مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے. تو علماء اور مشائخ کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں ان کاموں کو کریں. اور دیکھو غور سے دیکھیے, یہ علم و ذکر بالکل آخر میں آنا چاہیے تھا کہ نماز, کلمہ, نماز, اکرام مسلم, اخلاص, ان چاروں کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن عموماً ہر مسلمان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں اور عبادت بھی ہر مسلمان جانتا ہے, اس کو زیادہ مسائل کی علماء کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی. روزے وغیرہ میں بھی شیطان نفس اتنا بہکاتے نہیں ہیں. شیطان نفس زیادہ بہکاتے کہاں ہیں؟ معاملات میں, معاشرت میں, حسن اخلاق میں. اور علماء کی بھی سرپرستی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نماز کے مسائل اکثر لوگ جانتے ہیں, روزے کے مسائل اکثر لوگ جانتے ہیں, تجارت کے مسائل نہیں جانتے. اس لیے وہ باقی چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ علم و ذکر کا بھی اہتمام کرنا. یہ چیزیں میرے بھائیوں زندگی میں آ گئی, اتائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, عبادات, اکرام مسلم, معاملات اور معاشرت, اور اخلاق حسنہ, اخلاص, اخلاق حسنہ. تو عمل احسان مکمل ہو گیا. ان چیزوں کو لانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو علماء, ابھی ہمارے یہاں انگلینڈ میں اجتماع ہوا, وہاں اکابر تشریف لائے ہوئے تھے حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب, دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ شان ہو ان کی عمر میں خوب برکت پیدا فرمائے. ان کے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم رکھے, سبھی اکابر کے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم رکھے. تو ہمارے تبلیغی اکابر جو ہیں بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ علماء کی نگرانی اور مشائخ کی سرپرستی میں یہ کام ترقی پائے گا. تو علم اور ذکر, علم اور ذکر, اس سے یہ شعبے مضبوط ہو جائیں گے. اور جب مضبوط ہو جائیں گے تو عمل صالح, اور عمل صالح آ گیا تو پورا دن آ گیا آپ کی زندگی میں. اب میں ختم کر رہا ہوں. آج چونکہ تشکیل بھی کرنی ہے اس لیے میرے پاس وقت کم ہے, اسی لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکا. یہ چھ نمبر میں نے عرض کیا آپ کو. اب دیکھیں انسان کتنی چیزوں سے بنا ہوا ہے. تین چیزوں سے بنا ہوا ہے, دل, نفس اور جسم. اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ عمل صالح کے ذریعے ہمارا دل بھی صاف ستھرا ہو جائے, ہمارا نفس بھی صاف ستھرا ہو جائے, اور ہمارا جسم بھی صاف ستھرا ہو جائے. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. دل کیسے صاف ہوگا؟ برے عقائد نکل جائے اور اچھے عقائد آ جائے. یہ تو ہو گیا شعبہ ایمان والا عقائد. نفس کیسے صاف ہوگا؟ برے اخلاق نکل جائے, حسد نکل جائے اور خیر خواہی آ جائے, کینہ نکل جائے اور محبت آ جائے. تکبر نکل جائے تواضع آ جائے. نفس صاف ہوگا اخلاق رذیلہ کے نکلنے سے. اخلاص والا شعبہ ہے اخلاق حسن, اس سے نفس صاف ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر محنت کرنے سے عقیدہ دل صاف ہو جائے گا. اخلاص والا شعبہ اخلاق حسن والا, اس پر محنت کرنے سے نفس صاف ہو جائے گا. اور بدن برے اعمال سے صاف ہو جائے تو عبادات معاملات اور معاشرت پر محنت کرنے سے بدن بھی صاف ستھرا ہو جائے گا. جب یہ صاف ستھرا ہو جائے گا بدن, دل صاف ستھرا, نفس صاف ستھرا, تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کیا, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذلک الفوز الکبیر, یہ ہے بڑی کامیابی, یہ ہے بڑی کامیابی. لوسا ڈالا سب سے بڑا تاجر ہو جائے, کامیابی ہے مگر بڑی کامیابی نہیں. سب سے اچھی تقریر کرنے والا عالم ہو جائے, کامیابی ہے لیکن بڑی کامیابی نہیں. سب سے اچھی بخاری شریف پڑھا سکے, کامیابی ہے مگر بڑی کامیابی نہیں. بہت زیادہ خوبصورت ہے, کامیابی ہے مگر بڑی کامیابی نہیں. پورا لوسا کا اس کے پیچھے پیچھے چلے, کامیابی ہے مگر بڑی کامیابی نہیں. بڑی کامیابی ایمان اور عمل صالح میں ہے, اور عمل صالح دین کے, ایمان اور عمل صالح دین کے پانچ شعبے ہیں جو چھ نمبر میں آگے, پانچ نمبر میں آگے, چھٹا نمبر تو ابھی باقی ہے, پانچ نمبر میں آگے یہ سارے شعبے, پانچ شعبے پانچ نمبر میں آگے, چار نمبر میں پانچ شعبے آگے. اور ان شعبوں پر چلنے کے لیے علم و ذکر کی ضرورت ہے, علماء اور مشائخ کی, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. لیکن اب انسان جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے, دنیا کی غفلت, دکان کی غفلت, فیکٹری کی غفلت, بیوی بچوں کی غفلت, مزے عیاشی کی غفلت, تو یہ فکر اس میں پیدا کیسے ہو؟ اب یہ تقریر ہوئی آج گھنٹے سے زیادہ, اور سب کو مسائل سمجھ میں آ گئے, مضمون سب کو سمجھ میں آ گیا, کیا کرنا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی ہم نماز سے فارغ نہیں ہوں گے کہ فکر ختم ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات القا کی کہ یہ جو مقصد حیات ہے ایمان اور عمل صالح کہ پانچوں شعبے زندگی میں آ جائے, اس کے لیے ایک خاص قسم کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بیمار کو بیماری کی فکر نہ ہو وہ اس کے علاج کی طرف نہیں جائے گا. اب فکر کیسے پیدا کرے؟ اس لیے کہ اسے آپ جتنا بھی سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا, فکر پیدا ہوگی اور پھر دکان میں لگ جائے گا, وہ فکر چلی جائے گی, وہ فیکٹری میں لگ جائے گا, پھر فکر ختم, بیوی بچوں میں بڑھ جائے گا, پھر فکر ختم. اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک خاص طریقہ اس گئے گزرے دور میں لوگوں کو پورے دین کی طرف اور عمل صالح کی طرف لانے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر القاء فرمایا کہ لوگوں کو گھروں سے, فیکٹریوں سے, بیوی بچوں سے, دنیا کے ماحول سے کاٹ کر اللہ کے گھر میں بٹھا دو چالیس دن کے لیے, چار مہینے کے لیے. تو چالیس دن ایک لمبی مدت ہوتی ہے, چار مہینے لمبی مدت ہوتی ہے. چالیس دن چار مہینے تک یہی فکر بار بار ان کے سامنے بیان کرو, ایمان اور عمل صالح کی بار بار بیان کرو, ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرو, قبر کا تذکرہ کرو, جنت کا تذکرہ کرو, جہنم کا تذکرہ کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا تذکرہ کرو, سب کچھ اللہ سے ہونے کا تذکرہ کرو. چالیس دن میں امید ہے اللہ سے, اور چار مہینے میں بہت زیادہ امید ہے کہ یہ فکر دل میں پیوست ہو جائے گی. اور جب وہ گھر آئے گا تو گھر آنے کے بعد بھی اس فکر کو سامنے رکھ کر پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر میں لگا رہے گا, اور پھر اس کے ساتھ یہ فکر باقی رہے تو تین دن روزانہ کی ترتیب, ہفتے کے دو گشت, تعلیم, یہ سب چلتا رہے گا تو یہ بھولنا نہیں پائے گا, غفلت میں غفلت کا شکار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ شانہ اس بات کی فکر پیدا فرماوے, فکر نصیب فرماوے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
محمد وعلى آله وأصحابه. أصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفرنا بحلالنا وحرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا بني الكون واهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم من احييته منا فعليه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم انا نسالك علما نافعا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا من خدام دينك ومشاكك ومشاكك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الرضا في القضاء ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. اللهم انا نسالك ايمانا لا يلتهب ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحمتك اكرمت معامله فرمان. سهولتك معامله فرمان. عافيتك معامله فرمان. عنايتك معامله فرمان. امانتك معامله فرمان. يا ارحم الراحمين هم سبت غلامكم معاف فرمان. ہماری لغزشوں سے ادھر گزر فرما. سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی چلانے کی جمنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین دین کی فکر نصیب فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین آخرت کی فکر نصیب فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین پورے دین کو تمام شعبوں کے ساتھ اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے. یا ارحم الراحمین فضل فرما دے فضل فرما دے فضل فرما دے. توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما. یا العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا العالمین علماء مشائخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے رب العالمین اے رب العالمین ہمیں گمراہی سے بچا دے. یہ ہدایت عطا فرما. جہالت جہالت سے بچا دے. علم عطا فرما. شقاوت سے بچا دے. سعادت عطا فرما. کفر سے بچا دے. ایمان کی حفاظت فرما. شرک سے بچا دے. توحید کی حفاظت فرما. نفاق سے بچا دے. اخلاص و ایمان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین اے رب العالمین بیماریوں سے بچا دے. صحتوں سے مالا مال فرما. فقر سے بچا دے. رزق میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین تیرے دربار کی دوری سے بچا لے. نعمتوں میں خاص نصیب فرما. اے رب العالمین اے رب العالمین اے رب العالمین دنیا کی محبت سے بچا لے. دنیا کی محبت سے بچا لے. آخرت کی محبت عطا فرما. اے رب العالمین ہم سب کو دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حصول علم اور اس پر عمل کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے قبول فرما دے قبول فرما دے قبول فرما دے. یہ رب العالمین جن کی بھائیوں نے آج میرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں ان سب کو قبول فرما. ان کے خاندانوں کو قبول فرما. ان کی نسلوں کو قبول فرما. اصولوں کے ساتھ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی قربانیوں ان کی محنت کو مثمر بنا دے. یا رب العالمین پورے دین کے ان کی زندگیوں میں آنے کا ذریعہ بنا دے. یا العالمین دوسروں کی زندگیوں میں پورے دین کا آنے کا ذریعہ بنا دے. یا العالمین جن کے دلوں میں ارادے ہیں انہیں بھی اظہار کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اے رب العالمین اے رب العالمین موت تک میری غذا کی خاطر الہ العالمین الہ العالمین جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے
راضی ہو جاتے ہیں, وہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. آدمی تجھے ناراض کرنے والے ہیں تو ہم سے ہماری حفاظت کرو, تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی تو بھی عطا فرما, ہمارے علموں میں برکت پیدا فرما, علموں میں برائیت پیدا فرما, یا رب العالمین اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی تو بھی عطا فرما, اس کے پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما, اس کے لیے اللہ ہمت اور وسائل نصیب فرما, حق کی حفاظت فرما, حق کی حفاظت فرما, سب کاموں کی حفاظت فرما, ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرما, اہل حق کے کاموں کے ساتھ وابستگی نصیب فرما, ہمیں باطل سے بچا کر حق سے وابستہ کر دے, حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی پہچان کرنے کی صلاحیت عطا فرما, اس کے بعد حق کو قبول کرنے کی اور باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, پرفتن دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, ہم سب کی حفاظت فرما, ہر قسم کی شر سے, ہر قسم کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہماری فتنوں سے بھی حفاظت فرما, باقی فتنوں سے بھی حفاظت فرما, فتنوں سے بچنے کی جو ذرائع ہیں ان سے وابستگی عطا فرما, علماء حق سے وابستہ فرما دے, مشائے کے حق سے وابستہ فرما دے, اور علماء حق اور مشائے کے حق اور اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما دے, تحریک دعوت تبلیغ کی خوب حفاظت فرما, تحریک دعوت تبلیغ کی خوب حفاظت فرما, تحریک دعوت تبلیغ کی خوب حفاظت فرما, دنوں کو جوڑ دے, شیر و شکر بنا دے, ایک اور نیک کر دے, ایک اور دیکھ بنا دے, الہ العالمین مسلم امت مسلمہ کی رنجشوں کو دور فرما دے, انتشار اور اختیار کو ختم فرما دے, سب کو حق پر منتقل فرما, سب کو حق پر منتقل فرما, العالمین اہل حق کو حق پر منتقل فرما, العالمین تو دلوں کا مالک ہے, العالمین تو قادر مطلق ہے, العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے, العالمین یہ امت تیرے محبوب نبی کی بہت محبوب امت ہے, العالمین اس وقت پورے عالم میں یہ سسک رہی ہے, العالمین اس وقت اہل حق کا حق پر مشتمل ہونا بہت ضروری ہے, العالمین اہل حق کو حق پر مشتمل کروا دے, اہل حق کو حق پر مشتمل کروا دے, اہل حق کو حق پر مشتمل کروا دے, حق کی حفاظت فرما, حق کا ہونا فرما, حق کو چار چار کے عالم میں عام فرما, العالمین حفاظت فرما, سب کی حفاظت فرما, امت کی حفاظت فرما, العالمین موت کی تیاری کی تو بھی عطا فرما, اس نے خاتمہ کی غلط سے مالا مال فرما, اس نے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, پوری موت سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, قیامت کی دن کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما, اور قیاس کے سائے کی نیچے جگہ عطا فرما, بغیر حساب کے جنت و فردوس میں جہنم میں جائے ہوئے داخلہ نصیب فرما, اے اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اے اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اے اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اے اللہ مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, میں مسافر ہوں, میری دعا قبول فرما, ہماری بخشش فرما دے, ہمارے متعلقین کی بخشش فرما دے, دائی کی بخشش کے فیصلے فرما, دائی کی حسن خاتمے کے فیصلے فرما, دائی کی ہدایت کے فیصلے فرما, دائی کی اسلام کے فیصلے فرما, دائی کی جنت کے فیصلے فرما, دائی کی رضا کے فیصلے فرما, الہ العالمین ہم سب پر فضل فرما دے, اس مہینے میں سفید بڑھ رہے ہیں, الہ العالمین جن کی سفیدی کو سفید داڑھیوں کو دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے, یہاں نوجوان ہیں, الہ العالمین جن کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے ہیں, علماء بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, دین کے خدام بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, الہ العالمین معذورین بھی ہیں, الہ العالمین کوئی تو ہوگا جو تیرے دربار میں مقبول ہوگا, اس کے آمین کی برکت سے ہم سب کا بھی آباد لگا دیں, اس ہمت کا بھی آباد لگا دیں, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, پورے عالم نصیب کے جتنے اہل حق کے کام ہیں سب کی عبادت فرما, سب کو ایک دوسرے کا وارث بنا دے, اختلافات انتشارات شیطانی نفسانی وسائل سے سب کی عبادت فرما, یہ ہمراہ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ اسد مشائخ دوست احباب بھائی بہن کی شرکا مجلس سبھی کے تمام جائزے مقاصد کو پورا کروانے ہمارے مشائخ ہمارے علماء ہمارے اساتذہ ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت پیدا کروانے ہمیں ان کی توجہات کا مرکز بنا دے ان کی دعاؤں کا مرکز بنا دے ان سے بحثیاب ہونے کی تو بھی لگا بنا ہم آپ کی بادہ میں آ گئے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے جائے عطا فرمانے اہل مسافر کو دینی دنیا ظاہری باتیں برکتوں سے مارا مارا ہر قسم کے مسائل سے ہر قسم کے آواز سے ہر قسم کی پریشانیوں سے الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے شریعوں کی شر سے مفسدین کے مسائل سے الہ العالمین آفات سے بریہ سے حفاظت فرما یہاں دعوت تبلیغ کا کام جس طرح ہو رہا ہے اس میں اور برکت پیدا فرما الہ العالمین اور برکت پیدا فرما اور برکت پیدا فرما یہاں اتنے مدارس ہیں اتنے مکاتب ہیں جتنی مساجد ہیں مسلم اسکولز ہیں دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس شہر میں اس ملک میں اس افریقہ کانٹیننٹ میں سب کو قبول فرما سب کو برکت عطا فرما اور پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.